الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالسرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. معزز سامعین کرام, یہاں ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا گیا اور انہیں وہ نعمتیں یاد کرائی گئیں جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائیں. پھر متصل آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, کہ اور نماز قائم کرو, زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرو. تو نماز کے حوالے سے اور یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کہنا اور عمل, یہ دو مختلف پہلوؤں پر, تو اس سے پیشتر جو حصہ بیان فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو تو اس کے لیے نماز کا ادا کرنا اور زکاة کا ادا کرنا, اور فرمایا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بنی اسرائیلوں کی عبادات میں رکوع نہیں, قیام اور سجود کے حوالے سے ارشادات ملتے ہیں. تو یہاں علماء کرام جب بحث کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چونکہ رکوع بھی تو ایک حصہ ہے نماز کا, تو پہلے جو ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ اور نماز قائم کرو تو پھر یہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے جواب میں وہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکوع بھی ہے, تو انہیں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. پھر رکوع ایک عاجزی کی کیفیت ہے, رکوع و سجود جب اسے آپ معنی بعید میں تعظیماً لیں گے تو پھر یہ پہلو ہر حصے میں داخل ہوگا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو کہ جہاں تجاوز ہو. ہر جگہ انسان بحثیت مسلمان اللہ کریم کا حکم مان رہا ہو. پھر جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا نا اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, تو یہ تنبیہ ارشاد فرمایا گیا ہے. کیونکہ جو کسی کو کہیں سے علم حاصل کر کے کسی طرف کا حکم دے رہا ہے یا راستہ بتلا رہا ہے تو یقینی طور پر اسے بھی اس کی سمجھ ہے, لیکن اس کا وہ یقین اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو. تو یہ وہ حصے ہیں کہ جہاں یہ اس آیہ کریمہ میں مخاطب اہل کتاب کو فرمایا جا رہا ہے, تو یہاں سے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے اپنے لیے جو تعلیم حاصل کرنی ہے یا جو حصہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلام ذاتی میرے سامنے ہے اور ہم سارے جو حیات ہیں اپنی اس امتحان گاہ میں اپنی فرصت جو ہے اسے پوری کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا ہے, کس شے سے روکا ہے, عبادات میں کیا پسند فرمایا ہے, ایمانیات سے لے کر عبادات اور معاملات کے غلط اور صحیح کی ایک ایک باریکی تک, حتیٰ قرآن کریم انسانی جو نفسانی خواہشات ہیں وہاں تک بات ارشاد فرماتا ہے. انسان کی جو اٹھنے والی نظر ہے اس نظر کی کیفیت اور حال تک کو زیر بحث لاتا ہے. تو یہاں جب اس سے موضوع پر ہم آ کر اپنے لیے سبق حاصل کریں گے تو معزز سامعین کرام, جیسے میں یہاں اس آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں تو جو حدود و قیود میں بیان کر رہا ہوں وہ تو میں مخلوق کو بیان کر رہا ہوں اور خود اس پر عمل نہ کر رہا ہوں. تو یقین جانیے کہ جب اس کیفیت اور حال سے کوئی دوچار ہوتا ہے تو یہ کیفیت اور حال منافقت کی ہے، چونکہ جو دوسرے کو بیان کر رہا ہے تو اعلانیہ مان تو رہا ہے، خود عمل نہیں اختیار کر رہا تو سمجھ آتی ہے کہ جو اقرار کر رہا ہے اس پر اس کا یقین نہیں ہے تو منافقت کر رہا ہے، تو منافق کا درجہ تو دوزخ میں سب سے نچلا آ جائے گا۔ تو یہاں جب ہم اپنے لیے سبق حاصل کریں گے کہ یہ جو حق ہے اس کا سمجھنا سمجھانا، اس کا اختیار کرنا، اس کے لیے رہنمائی کرنا، یہ سارے وہ حصے ہیں جو پسندیدہ ہیں، ان میں سے کسی حصے کا ترک کرنا درست نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے بھی ہو، کہ صرف جانتے نہیں ہو، اس کا ثبوت ہے تمہارے پاس اور بارہا تم اسے دہراتے ہو، تمہاری نظروں سے گزرتا ہے، تم جانتے ہو، تو پھر کس درجے کی مدد سامعین کرام ہٹ دھرمی ہے کہ وہ بار بار کا دہرایا جانا، بار بار کا نظر سے گزرنا، اس بار بار کی اس شناسائی میں سے کے پہلوؤں سے گزرتے جانا اور اسے اختیار نہ کر۔ اس آیہ کریمہ میں گرچہ شعبہ تصوف کو مخاطب نہیں فرمایا جا رہا، لیکن سمجھ آتی ہے کہ جو نیا خانہ دل ہے، یہاں کا جاننا اور یہاں کا ماننا، ظاہری جاننے اور ماننے پر کس حد تک اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے، چونکہ جو انکار کر رہا ہے اس کے دل میں جو مان رہا ہے اس پر یقین نہیں ہے، تو یقین بھی ایک کیفیت ہے، نیا خانے میں ایک حال ہے جس کے مطابق انسان عمل پیرا ہے، چونکہ وجود انسانی میں قلب انسانی مطلق الانان بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا وہ چاہے، جو وہ چاہے، اس کے مطابق وجود جو ہے عمل کرنے پر مجبور ہے، اس پر نتائج کیا مرتب ہوتے ہیں، جس طرف قدم اٹھایا وہاں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے یا ناکامی نصیب میں ہے، کہیں ہاتھ اٹھایا ہے تو اس ہاتھ سے جو چاہتا ہے اس نے حاصل کر لیا ہے یا مزید خرابی کا سبب بن گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وجود ذاتی طور پر جو وجود ہے یہ پابند ہے دل کا۔ اب جب بات دل کی آتی ہے تو یہاں جو وہ مخلوق کی رہنمائی کر رہے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کر رہے تو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ جو نیا خانہ ہے یہاں فساد برپا ہے۔ تو وقت جو ہے اور جو یہ زمانہ ہے اس کے فاصلے اور دوریاں جو ہیں بڑے فرق ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی اوائل سے لے کر موجود عمر تک کے تجربات کو دیکھیں، تعلقات کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، تو جو وقت کا زیر و بم ہے وہ انسانی مزاج پر بڑا اثر کرتا ہے۔ چہ جائے کہ یہ بات ایمانی حال سے ہم بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں، جب آپ نے دار دنیا سے پردہ فرمایا اور تب سے لے کر آج تک جو یہ صدیاں بیت چکی ہیں، تو جو اس وجہ سے اس دوری کے سبب جو گرد آلود ہماری سوچیں، ہمارے قلوب، ہمارے حال ہو چکے ہیں، تو جب تک ان کی صفائی کا بندوبست نہ ہو تو نتائج اعلیٰ مرتب ہونا جو ہے وہ بہت مشکل اور بہت محال ہے۔ تو یہاں وہ بحث در آتی ہے کہ جو شعبہ تصوف سے منسلک نہیں ہے تو کیا گویا وہ پھر دین پر قائم نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات نازک بھی ہے اور باریک بھی ہے، ساتھ ساتھ آسان بھی ہے سمجھنا، چونکہ اس سارے حال کا اور اس سارے معاملے کا جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلق محلہ ہے، جو بندگی کا حال ہے، یہ ساری چیزیں اس سے منسلک، چونکہ قرآن کریم میں جب اللہ کریم کی یاد کا اور ہر حال میں اس کی یاد کا بیان فرما دیا گیا ہے تو پھر اس حکم کو بجا لانا ہے. بے شک ہر صالح عمل، ہر صالح کلام ذکر کے کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کی کوئی نہ کوئی صورت نصیب ہو رہی ہوگی. لیکن وہ جو عمل کثیر ہے، جو کھڑے بیٹھے لیتے ہر حال میں اس کی یاد ہے، جو جس کا ہونا انسان کو غفلت سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کا نہ ہونا غفلت کے غلبے کا سبب بنتا ہے، صورت میں ایک محنت اور مجاہدے کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ زمانہ مبارک کہ جہاں بحالت ایمان حاضری وجود کے ایک ذرے ذرے کو کیفیات باری تعالیٰ سے، اللہ کریم کے انوارات سے، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود کے ذرے ذرے کو مزین کر دیتی تھی، وہ قوت حاضر ہونے والے کی نہیں تھی. جہاں حاضر ہو رہا ہے اس قوت کا پیش خیمہ سارا وہاں تھا. تو اسی نسبت سے تین زمانوں کو آپ نے جب ارشاد فرمایا تو یہ خصوصیت اپنے اپنے درجے میں تینوں زمانوں میں نصیب ہوئی. آپ بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے. متصل جو دونوں زمانے ہیں، آپ کا جلوہ افروز ہونا، ان زمانوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اتنی برکت کا سبب ہو گیا کہ ہر آنے والا بحالت ایمان اسے آنا نصیب ہوا. تو جہاں حاضری نصیب ہوئی وہاں جو کیفیات اور برکات ہیں وہ اسے منتقل ہو گئیں اپنی اپنی حیثیت اور اللہ کریم کی اپنی تقسیم ہے اس کے مطابق. بہرحال وہ تین زمانے تمام زمانوں سے اتنے افضل ہیں کہ کہیں کسی درجے میں کسی صورت میں بحث نہیں آ سکتی، وہاں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی. تو پھر آج جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، تو بات صرف یہاں سے بیان کرنے کی نہیں ہے، اس بیان کرنے کا وقت تھوڑا ہے، اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کا جو وقت ہے 24 گھنٹے میں وہ زیادہ ہے. سفر و حضر ہو سکتا ہے، خاموشی و کلام کی صورت ہو سکتی ہے، لین دین کے معاملات ہو سکتے ہیں، دوستی دشمنی کا حال ہو سکتا ہے، کتنے ہی زندگی کے پہلو اور کروٹیں ہیں جنہوں نے ان کیفیات اور حال سے گزرنا ہے. تو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو اللہ کریم کی یاد ہے یہ جب غفلت سے نکالتی ہے تو ایک صورت اور حال حفاظت الہیہ کی بھی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو. تو فرمایا نا جب افلا تعقلون، کہ اتنا بھی عقل نہیں رکھتے تم، اتنے بھی سمجھ نہیں رکھتے، تو پھر جانتے ہوئے نہ جاننے کا حال یہ کس صورت میں چلا جائے گا. یہ جو فرمایا جا رہا ہے افلا تعقلون، یہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہو، جسے پڑھ رہے ہو، جسے سنبھال رکھا ہے، جسے چھپا رکھا ہے، جس میں اپنی مرضیوں سے کمی بیشی کرتے رہتے ہو، بنیادی اصولوں سے جو تمہیں واقفیت ہے اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا؟ پھر جب یہاں اس کو دوسرے پہلو سے لیں گے کہ افلا تعقلون، پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، تو معزز سامعین کرام جزا و سزا انسانی ذات جو حیات ہے اس میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. جتنا یقین جزا و سزا کا ہوگا اتنا بندہ اپنے عمل میں محتاط ہوگا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر غلطی کروں گا تو اس کی سزا ملے گی اور بہتری جو ہے وہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے گی. تو وہ ہمیشہ بہتری کے راستے کی طرف گامزن ہونے کی اپنی ایک کوشش کرتا رہے. تو جب بیان عملی صورت کے حوالے سے تم مخلوق کو کر رہے ہو تو وہاں نتائج کے حوالے سے بھی بیان. آپ قرآن کریم کا جب مطالعہ فرماتے ہیں تو اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے اسے سمجھنا، اس کے ترجمے سے سمجھنا، اس کی تفاسیر سے استفادہ حاصل کرنا, تو غور فرمائیے کہ ہر پہلو میں جہاں بات ارشاد فرمائی گئی نتائج ضرور بیان فرمائی. اب صرف نتائج نہیں بیان فرمائے, اقوام سابقہ کے حال بھی بیان فرمائے گئے تاکہ ان سے تم سبق سیکھو. اور انسان کو اللہ کریم نے اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ یہ اسے بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے کے تجربے سے اپنے لیے راہ کا جو تعین ہے وہ اسے آسان ہے. لیکن جب یہ فرمایا افلا تعقلون, تو پھر وہ جو بنیادی عنصر ہے نیا خانہ دل, وہاں کا جو فساد ہے وہ اسے اندھا بھی کر دیتا ہے, اسے بہرا بھی کر دیتا ہے, گنگ ہو جاتی ہے زبان حق کلامی میں. کیوں؟ کہ چونکہ اس کا اپنا یقین جو ہے وہاں وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو جو بیشتر حصہ معزز سامعین کرام فرمایا گیا اقیم الصلاۃ واتوا الزکات, تو نماز کا ادا کرنا اور زکات یہ انسان کو وہ قوت بخشتی ہے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے, جو حق بیان کر رہا ہے اور خود نہیں اختیار کر رہا, یہ پردہ سرکنا شروع ہو جاتا ہے اور حق کی آشنائی اس درجے کی نصیب ہوتی ہے کہ انسان عمل کی طرف آتا ہے. یہ موضوع کے دوسرا کیا کہتا ہے, یہ موضوع اس کے لیے پھر بعید ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اولیت اپنی ذات کو دیتا ہے. اور جب بات آتی ہے نا زکاة کی, تو لفظ زکاة کو جب آپ عربی میں عربی لغت میں اس پر بحث ڈھونڈیں گے, اس کے مفاہیم دیکھیں گے, تو جیسے کہتے ہیں نا جی کسی جنس کا بڑھوتری میں ہونا, یعنی جنس کا زیادہ, جیسے ہم کاشتکار ہیں تو کسان ہیں تو جو فصل ہم نے بیجی اس میں بڑھنے کا سبب ہونا. تو زکاة ظاہراً تو جو معترض ہے وہ کہے گا کہ میرے مال سے کمی کا سبب ہوا, لیکن دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بھی بہتری اور ترقی نصیب ہوتی ہے, تو اصل جو سودا ہے وہ تو اللہ کریم سے ہے, اس کے نام پر اس کی مخلوق میں جو کچھ دیا گیا اس کا بدلہ جتنی بڑھوتری میں اس نے عطا فرمانا, اس کا تخمینہ جو ہے یہ دائرے دنیا کے جو پیمانے ہیں ان سے نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, مالک کل کائنات ہے, ہے اس کا, اس کے حکم پر اس کے نام پر جو دیا اس پر اتنی اس کی رضا نصیب ہو کہ پیمانے نہیں ہیں کہ ماپ سکیں. تو جب نماز کی بات آئے گی تو میں یقین میں نے اسے اپنی زندگی سے بھی اگر میں دیکھوں نا, زندگی کے تجربے سے بھی میں دیکھوں کہ سفر و حضر میں کہیں نماز کی ادائیگی جلدی میں اجلت میں کی جائے, یا کوئی ایسی مصروفیت کہ اس میں ایسا وقت کا فرق لگے کہ نماز کی ادائیگی دیر سے ہو رہی ہو, مزاج پر اثر پڑ جاتا ہے. جو نماز کا احترام ہے, اس کے اصول ہیں, جو اس کے ضابطے ہیں, جو اس کے احکامات ہیں, جتنے خشوع خضوع سے نماز کو ادا کیا جائے یقین رکھیں کہ وہ ظاہر اور باطن تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اللہ کریم کی حفاظت کا سبب بنتا ہے. پھر دوسرا پہلو جو ہے کہ ہم دنیا میں کہیں کسی جگہ جس درجے اور جس حیثیت کی جگہ تعلق چاہتے ہیں اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مطابق تیار ہوں, نہ صرف پہننے اوڑھنے میں بلکہ ہم اپنے الفاظ کو ماپ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے یا فلاں جگہ کا میرا رابطہ ہے, ان کی اتنی حیثیت ہے اور میں کمزور حیثیت کا مالک ہوں, تو میں اپنے الفاظ بھی پہلے دہرا لوں کہ مجھے وہاں فرق نہ لگے. تو معزز سامعین کرام, نماز کے ادائیگی میں اتنا بھی خیال نہ ہو جتنی مخلوق کا مخلوق سے واسطے میں ہے, تو پھر اس کی ادائیگی کیس کن معنوں میں جائے گی؟ اس کے حضور رکوع و سجود ہمارے تو ویسے ایسے خالی ہیں کہ اس نے اپنے کرم سے اور احسان سے انہیں شرف قبولیت عطا فرمانی ہے, اس کی شان کے مطابق تو نہیں رکھتے، اس لائق تو نہیں ہے کہ جو اللہ کریم کی شان ہے. تو وہ جو اول وقت میں نماز کا ادا کرنا ہے، وہ شوق اور محبت سے جو وضو کا کرنا ہے اور جو انتظار کرنا ہے، وہ جو نمازی کا منتظر رہنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن نتائج میں بہت بڑی ہیں اور بہت بڑا اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں، چونکہ ہم جب ہم کلام ہیں تو ہمارا میرا بیان کرنا، میرے روبرو جو احباب موجود ہیں بحثیت مسلمان ہیں، لیکن دعوت تو ہماری کل انسانیت کے لیے ہے. تو جو بحثیت مسلمان مان رہا ہے اور زندگی کے اس ان گزرتے لمحات میں ہر روز اس کے ذمے پانچ نمازوں کا ادا کرنا ہے، تو اس ادائیگی میں دیکھیے اول وقت کی تیاری سے، تیاری اچھی شوق سے کریں، منتظر رہیں اور اچھے انداز سے، خوش اسلوبی سے اول وقت میں نماز ادا کریں، اور ممکن ہو سکے، جس حد تک ممکن ہو سکے، کوشش کریں با جماعت ادا. اب اس ادائیگی سے آپ کو ایک تو ہوتا ہے نا کسی چیز کا غیر محسوس ہونا کہ کچھ ایسی تبدیلی رونما ہوئی کہ غیر محسوس تھی، آپ محسوس کریں گے اپنے مزاج کی تبدیلی. تو اللہ کریم ہمیں نماز کا خوبصورت اور پورے احترام اور پوری خالص نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور یہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو یہ نشاندہی کرتی ہے کہ نیکی کے رستے پر جو چل رہے ہیں اس جماعت میں جڑنے کی کوشش کرو. جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، انسانی مزاج ہے کہ جہاں جس حال میں ہوتا ہے اس میں ڈھلنا شروع کر دیتا ہے. تو جب رکوع و سجود کرنے والوں کی محفل ہوگی تو پھر مزاج میں اسی طرح کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اللہ کریم کا اپنا نظام ہے. آپ حدیث غار سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کی غار کا دروازہ پتھر سے بند تھا، اللہ کے حضور اپنے اعمال عرض کیے، اور دارالعمل میں، عالم اسباب میں پتھر سرک گیا. ان کی جو دعا اللہ کے حضور جسے شرف قبولیت نصیب ہو، تو سبب کو دیکھیں کہ کیسا سبب بنا. اب جن کے ساتھ ہم شامل ہوں گے، ہمیں کیا معلوم کہ کس کے رکوع سجود کو کس درجے کی شرف قبولیت نصیب ہے. ہمارے نزدیک نشست اہم ہو سکتی ہے، عہدہ اہم ہو سکتا ہے، جگہ کا تعین کیا جا سکتا ہے. وہ غفور الرحیم، اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے حبیب یہ جو نابینا آپ کے حضور پیش ہوئے ہیں، ان کی نسبت سرداروں کو اہمیت کیوں دی گئی، اعلیٰ آپ دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے. تو اس کی اپنی مخلوق ہے، اس کے اپنے کرم اور احسان ہیں، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں. اب جب ہم باجماعت نماز ادا کریں گے، جب ہم رکوع سجود کرنے والوں کے ساتھ جڑیں گے، تو وہاں کی جو شرف قبولیت ہے اس میں سے بھی حصہ نصیب ہوگا. اور عملی زندگی میں جب ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو بدی پر نہیں ہیں، وہ لوگ جو بہتری کی تدبیر پر ہیں، ان کے ساتھ جب ہم شامل ہوں، اپنا وقت جتنا میسر آ سکے اس راہ پر بسر کریں، تو یہ مزید نیکی کی نہ صرف ترغیب ہوگی، عمل کی توفیق جو ہے وہ بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے. پھر اسی کا دوسرا رخ ہے کہ ہم لایانی محافل میں جائیں، فضولیات میں مبتلا ہوں. آہستہ آہستہ موزہ سامعین کرام اس کا اثر مرتب ہوگا، اور کم سے کم جو اس پر بندہ اس پر بحث کر سکتا ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کیا، لیکن جو تعفن زدہ حال میں رہے، جتنا وقت وہاں رہے، وہ سارا بھی تو پھر خرابی میں گزرا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آہستہ آہستہ وہ خرابی جو ہے اثر انداز نہ ہو. اس لیے جب اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں، اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھتے ہیں، خصوصاً رشتوں کو دیکھتے ہیں، بہت بڑا سوال ہوتا ہے رشتوں کے حوالے سے. اب بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹی والے تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں مل رہا، تو بیٹے والے بھی اسی طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں مل رہا. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری بے عملی کی کیفیت اور حال ہے، اس نے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے رہن سہن کو بکھیر دیا ہے. اب جب خاندان بکھرتے ہیں تو باہر اس درجے کی شناسائی نہیں ہوتی. پھر جب ہم باہر بچوں کے رشتے اور تعلقات کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ حصہ دیکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت میں کیا ہیں، میرے متعلق دوسرے کی جو رائے وہ کیا ہو. پھر جو نقطہ یا بات میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا دیکھتے ہیں، رشتہ جہاں سے خاندان پنپنا ہے، جہاں ہمارا اللہ کو منظور ہو، تو یہ ہمارا ہماری نسل کا کل ہے، وہاں ہم دین نہیں دیکھتے. کہ اس گھر میں جہاں میں یہ رشتہ کرنے جا رہا ہوں اس کی دینی کیفیت اور حال کیا ہے، تو ہم اس کی دنیا کی حیثیت دیکھتے ہیں. اور دین اور دنیا کے سمجھنے میں ہم عجیب حال کو پہنچ چکے ہیں. تقدیر الہی اللہ کریم کے علم الہی سے اللہ کریم نے وہ لکھ دی، لوح محفوظ میں موجود ہے مخلوق کے دنیا میں آنے تو کجا، اس بخشنے اس کے وجود سے پہلے اس نے اس کو تقسیم فرما اور اپنا ذمہ لیا. مخلوق کا رزق اللہ نے اپنا ذمہ لیا اور رحمت اپنے پر لازم فرمائی. یہ کتنا کرم اور احسان ہے کہ رحمت بھی اور ذمہ بھی، ہر شے اس نے اپنے حصے میں لی. اور ہمیں کیا حکم عطا فرمایا کہ تمہیں ہدایت عطا فرمائی گئی ہے، رائے ہدایت تمہارے لیے دی گئی ہے، اس پر تم عمل پیرا ہو اور زندگی منزل بہ منزل ہوگی. بیشتر جو ہمارے لیے ضرور حصے تھے زندگی کے وہ بھی بیان فرما دیے، اور زندگی کے صبح و شام کے مطابق اتنی تفصیل اور باریکی دے دی گئی ہے کہ کھانے پینے کی بات ہو، سونے جاگنے کی ہو، لین دین کی ہو، پسند و ناپسند کی ہو، ہر انداز اور ہر پہلو جو زندگی کا اس میں رہنمائی موجود ہے، فرمایا اس حق پر عمل کرو، اس حق پر عمل پیرا ہوگے تو تمہیں میری رضا نصیب ہوگی، تمہیں قرب نصیب ہوگا، تم کامیابی سے ہم کنار ہوگے، دنیا میں بھی سہولت سے رہو گے، آخرت میں بھی تمہیں اجر اور ثواب نصیب ہوگا. اب عجیب حال ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دنیا تو میں نے زور بازو سے لے لی، دین کی جب بات آئے گی تو ہم کہتے ہیں یہاں تقدیر اللہ، یعنی اللہ معاف کرنے والے، خیر ہوگی. جو اس نے اپنے ذمہ لیا وہ چاہتے ہیں ہم اپنے زور بازو سے اس میں ہم رد و بدل کر دیں، اور جو حصے اس نے ہمیں اختیار کرنے کے کا حکم دیا ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رحم کرنے والے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ کریم کے فرمان کے مطابق نہ کرنا تو یہی جو فرمایا جا رہا ہے افلا تعقلون، پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، ہر شے تمہیں بتا دی گئی، اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کر رہے ہو، تاریخ کو دیکھ رہے ہو، اپنے عمل اور موقع کے جو نتائج ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، تو پھر نہیں تم بات آ رہے، تو کیا مطلب پھر بنا افلا تعقلون، پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے. پھر مزید فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ابتدا میں بھی بیان فرمایا، پھر اس کیفیت اور حال جو کمزوری کیا ہے اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے پھر فرما دیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. مالک کائنات ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی کمی بیشی سے وہ خوب واقف ہے، کہاں یہ کمزوری کرے گا اور اسے کہاں کس درجے کی مدد درکار ہوگی، کس بیماری کا کیا نسخہ ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے اس جان فانی میں جسے اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کا علاج پیدا نہ فرمایا. تو یہاں اس حال یہ جو نفاق کی طرف لے جا رہی ہے بات فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پیشتر میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی جو نماز کی ادائیگی ہے اسے دیکھ، پہلا حصہ فرمایا مدد لو کس سے، بالصبر، صبر سے. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اور صبر کا معنی ہے کہ پوری مضبوطی سے اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا کسی شے پر. اور شریعت کے میں جب بحث صبر سے متعلق آئے گی تو حق پر اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لینا، روک لینا. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سر پٹ دوڑتا جو گھوڑا ہے اس کی لگام پورے زور سے کھینچ کر روک دی جائے. تو یہ کیفیت اور حال ہے صبر کا کہ اپنے آپ کو پوری سختی سے جو اصول دین ہے اس پر روک لیا جائے اور تجاوز نہ ہو. تو فرمایا والصلاۃ نماز سے. اب یہ وہ حال ہے نمازی اپنے اللہ سے ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. کتنے اہتمام ہم کرتے ہیں معاملات دنیا کے لیے. آج کی جو تعلیم مروجہ تعلیم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کتنی عمر رسیدہ لوگوں سے بھی بات ہوئی وہ کسی نہ کسی سند کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اور جب تک یہ تعلیم مکمل ہوتی ہے وجودی استعداد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ساری محنت اور بحث جب ہم عمومی مقصود دیکھتے ہیں تو تربیت نہیں ہوتی، دنیا ہوتی ہے کہ اس سے دنیا کے جو علوم ہیں اس دسترس پر آ جائیں کہ میں دنیا کا اختیار اپنی مرضی سے حاصل کر سکوں، دولت کما سکوں، صاحب طاقت ہو سکوں. اور جب وہ اپنی ان استعداد کے حصول کے لیے عمر کا بیشتر حصہ صرف کر کے دنیا کی طرف پلٹتا ہے تو بیشتر حصہ زندگی کا گزر چکا ہوتا ہے، پیچھے سفر نحیفی کی طرف جا رہا. پھر اسی مثال کو لے لیں کہ کسی نے دنیا اسے اللہ نے عطا فرمایا، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. اب اس نے بڑی دنیا کما لی تو جو تختے پر وہ مردود فرعون پڑا ہے اس کے محلات کہاں گئے، اس کی وہ لاکھوں کی فوجیں کہاں گئیں، وہ سونے چاندے ہیرے جواہرات کے جو ذخائر تھے وہ کہاں گئے. تو جو عبرت کا نشان وہ بنا ہے تو آج بھی اگر کوئی فرعونیت کی راہ کو اختیار کرے گا تو لازم وہ اسی طرح ایک عبرت کا نشان ہوگا. تو معزز سامعین کرام، صبر اور اس کے لیے والصلاۃ، کہ جو صبر ہے اس کا حصول جو ہے وہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ نماز کی ادائیگی سے. پھر فرمایا وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْحَاشِئِينَ، فرمایا بے شک یہ دشوار ہے. ایک گفتگو رہتی ہے، بحث رہتی ہے کہ جی دعا کر دیں بس میں نماز چھوٹ جاتی ہے. نماز کا پڑھنا ایک مجاہدی کی صورت ہے، ایک مجاہدہ اختیاری ہے. اس کے وقت کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، تیاری کرنا یہ ایک مجاہدہ ہے، یہ عادت نہیں. اور اس کا اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا. اس کی اختیار کرنے کی جو جہد ہے، جو مجاہدہ ہے، اسی پر پھر اجر مرتب ہوتا ہے. اور جو امتحان ہے ہم اسے کہیں کہ امتحان ایک طرف ہو جائے اور نتائج جو ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں تو یہ بات یا انداز درست نہیں. توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. اور جو کمزور عبادات ہیں وہ رب کائنات اپنے کرم اور احسان سے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تو فرمایا بے شک یہ مشکل ہے، دل ہوگا سو جاؤں، اذان دعوت نماز دے رہی ہے، دل ہوگا دولت جوڑتا جاؤں کسی کو بھنک نہ لگے، ہوا نہ لگے. وہ فرماتا ہے میرا حصہ 2.5% جو ہے وہ مخلوق کو دو، میری مخلوق کو دو. یہ جو سال بھر تو نے جوڑ رکھا ہے اس کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دو. تو مشکل ہے، دل نہیں مان رہا ہوگا، نہیں چاہ رہا ہوگا. فرمایا اللہ علی الحاشین، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نہیں. اِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ، اور بے شک یہ دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نہیں. اب یہ خشوع خضوع کی جو کیفیت ہے کہ خالص اللہ کے لیے حصے نصیب ہو جائیں، نیت نصیب ہو جائے، ہر شے اس کے لیے ہو جائے، یہ خشوع خضوع پھر سمجھ آتی ہے کہ شعبہ تصوف کتنا اہم. ہم جس طرح زندگی کے شعبوں میں اور حالات پر بحث کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ضد اور عناد کرتے ہیں. ہماری کمزوری ہے کہ دین کے سمجھنے سیکھنے یا سمجھانے کے پہلوؤں میں بھی ہم تضادات پر آ جائیں. یاد رکھیے جتنا کوئی خالص ہوگا کسی شے سے اس سے متعلق جو عمل کیا جا رہا ہے کوئی دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس کے لیے بھی نیک نیت ہی رکھے گا. اگر میں دین کی تبلیغ میں خالص ہوں اخلاص کے ساتھ ہوں تو جتنی قوت میسر آئے گی بھلے وہ میرے مطابق نہ ہو میرے ساتھ نہ ہو اپنے تئیں اپنے حصے کا جو دینی فریضہ ادا کر رہا ہوں مجھے خوشی ہوگی. میں اسے اپنی معاونت سمجھوں گا اپنے آپ کو ان کا معاون سمجھوں گا مقابل نہیں سمجھوں گا. تو جب دینی حصوں میں بام تضادات آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خشوع خضوع ڈھونڈیں جس پر یہ انحصار ہوگا عمل ظاہر کا. تو پھر یہ وہ پہلو ہے جو ہمیں آپس میں بام اتفاق کی طرف لائے گا اتحاد کی طرف لائے گا. اور مدد سامعین کرم ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا رشتہ ہے جسے کوئی اور نہیں تول سکتا. اپنے اللہ کے ساتھ اس مخلوق کا ایک اپنا رشتہ ہے. وہ اسرائیلیات کے واقعات میں ان واقعات سے ایک حقائق کا پہلو ہے کہ بندہ سبق حاصل کرتا ہے کہ وہ چروا کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے مل جائے تو تیرا میں سر دھو دوں میں اس میں تیل لگاؤں تیرے بالوں میں کنگھی کروں. تو وہ روایت کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ سخت غصے میں ہوئے کہ تو گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے یا تو عقیدت کر رہا ہے. تو وہ چروا روتا چیختا جنگل کو دوڑ گیا تو اللہ نے ناپسند فرمایا کہ موسیٰ تو لوگوں کو میرے ساتھ جوڑنے پر معمور ہے تو مجھ سے لوگوں کو دوڑا رہا. تو وہ نہیں سمجھتا تھا. تو اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ کہیں کوئی صحرا میں کوئی بھوکا پیاسا بھلک رہا ہے اور وہ جب دعا کر رہا ہے تو وہ لفظ یا کیفیت اور حال جو ہے وہ اسے الٹ رہا ہے کہ وہ جہاں اس نے اللہ کریم کی ذات کو رکھنا ہے وہاں اپنی ذات کو رکھ کر بات کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اور جب اپنی استدعا کے حوالے سے خود کو رکھنا ہے وہاں ذات باری کو رکھ رہا ہے. ہوش نہیں ہے سلام لیکن درد دل ہے اخلاص سے ہے زبان غلط بول رہی ہے وہ غلط بول نہیں رہا. حالات ایسے ہیں ہوش سلامت ہیں اس کی اس کیفیت میں اس الٹے الفاظ کے ساتھ اللہ کریم سے شرف قبولیت دے رہے ہیں. حالاں جہاں ذات اللہ کی رکھنی ہے وہاں ذات اپنی رکھی جا رہا ہے جہاں اپنی بات کرنی ہے وہاں اللہ کی رکھ رہا ہے لیکن اس کی کیفیت اور حال وہ نہیں ہے جو زبان کہہ رہے. درد سے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے وہ جان رہا ہے کہ میں اپنے اللہ سے مدد حاصل. تو معزز سامعین کرام ہمارا سارا زور جو ہے وہ ظاہر پر رہتا ہے اس بناؤ سگار پر رہتا ہے الفاظ کے چناؤ پر رہتا ہے. تو جو انحصار ہے نیت پر جب اس پر ہم محنت کریں گے تو بے شک ظاہر بھی تعمیر ہوگا اور پھر جو تعمیر ہوگی یہ اصل تعمیر ہوگی کیونکہ ظاہر اور باطن ایک راہ پر ہوگا. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں ہمیں بھی خشوع خضوع عطا فرمائیں ہمیں بھی یہ جو فرمایا گیا نا مستعین بالصبر والصلاۃ اللہ کریم ہمیں بھی یہ کیفیت اور حال عطا فرمائیں اور ہم جو اس امتحان گاہ میں اللہ کے کرم اور احسان سے اس سے جانا ہمیں بحالت ایمان نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.